بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ سورہ کہف کی آخری آیات اور آخری رکوع یہاں سے شروع ہوا. ظاہر ہے پوری قرآن پوری سورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے، سورت کی ابتدا بھی کسی درجے میں بہت اہم اور بنیادی مضامین پر مشتمل ہوتی ہے، اور سورت کا انتہائی حصہ بھی بہت اہم اور بنیادی مضامین پر مشتمل ہوتا ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ واقعات وغیرہ کے ذریعے سے اس کو مزید مؤکد فرما دیتے ہیں، اس کی اہمیت مزید بیان فرما دیتے ہیں. تو ویسے تو ظاہر ہے قرآن کریم کی ہر ہر آیت، ہر حصہ بہت اہم ہے، لیکن خاص طور پر کسی سورت کا شروع والا حصہ اور سورت کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ کسی درجے میں خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے اور بہت سی نصائح پر مشتمل ہوتا ہے. اب یہاں بھی اسی طرح ہے کہ یہاں سے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے خاص خاص نصیحتیں فرمائی ہیں. پہلی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. جو لوگ کافر ہیں، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو من دونی مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ نہیں مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کو وہ اپنا کارساز، اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیں گے؟ یہاں تک ایک سوال ہے. لیکن یہ کلام عرب میں ایک انداز اختیار ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر کوئی عبارت محذوف ہوتی ہے. عربی زبان میں چونکہ عام ہے، عام اردو والے طبقے ان باتوں کو بسا اوقات نہیں سمجھ سکتے، اگرچہ اردو بول چال میں بھی یہ بات ہوتی ہے، لیکن اردو میں عام طور سے تحریروں میں کم ہوتا ہے. انتہائی فصیح وغیرہ جو ہوتے ہیں بلاغت میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، ورنہ عام بول چال میں اردو میں کم ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. عربی زبان میں تو عام تحریر وغیرہ میں بھی محذوفات ہوتے ہیں، اور پڑھنے والا خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے. یہاں پر کچھ ایسی ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو خدا بنائیں گے؟ آگے محذوف ہے، خدا بنائیں گے اور میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. کیا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شرک اختیار کریں گے، میرے علاوہ کی عبادت کریں گے اور میں ان کو سزا نہیں دوں گا؟ تو یہ گویا میں سزا نہیں دوں گا والا جملہ محذوف ہے، اور وہ خود بخود کلام عرب میں یہ بات سمجھ میں آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ آگے آیا تھا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اس قسم کے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ضیافت کے لیے. دعوت، نزل، نزل کہا جاتا ہے جب انسان کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو میزبان اس کے لیے انتظام کرتا ہے سہولت کے، یعنی کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا، اور کھانے پینے کے علاوہ ان اس کے لیے رہنے کا، آرام کا، ٹھہرنے کا، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے یہاں اگر کوئی مہمان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے، کھانا کھایا، ہاتھ منہ دھونا ہے، استنجا سے فارغ ہونا ہے، تو پانی کے استعمال کا، کھانے کا، پینے کا، اس کے علاوہ جو اس کی اس سے متعلق اس وقت کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر چند دنوں کے لیے ٹھہرنے آتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی سہولت کا انتظام کیا جاتا ہے, ٹھہرنے کا انتظام, اس کے لیے ٹھہرنے کے لیے اس کو کیا کیا ضروریات ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے, جس طرح جنتیوں کے لیے آتا ہے کہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضیافت تیار کی ہوئی ہے. کیسی ضیافت؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے نیچے آ رہا ہے جنتیوں کے متعلق, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا. تو چونکہ جنتیوں کے لیے تو حقیقی معنی میں ضیافت ہے, جیسے میزبان مہمان کے لیے یا معزز مہمان کے لیے بہت خصوصی انتظام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت الفردوس اس کو ضیافت اور دعوت کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو اس کے مقابل میں اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے ضیافت کے لیے. ظاہر ہے دوزخ کو ضیافت کی مہمان نوازی کی جگہ نہیں, لیکن یہ مؤمنین کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کے مقابلے میں دوزخیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے. تو نزل کا لفظ جس کو عربی زبان میں تقابل لفظی کہا جاتا ہے کہ لفظاً تقابل ہے, جس طرح جنتیوں کے لیے نزل ہے ان کے لیے یہ نزل ہے, تم آؤ تمہیں یہ ملے گا, وہ آئیں گے ان کو یہ ملے گا. یہ تو آیت کا ایک سرسری مفہوم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے الفاظ پر جاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سبق کی باتیں ملتی ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی. خدا کس کو بنا رہے ہیں, کارساز کس کو بنا رہے ہیں؟ عبادی کو. عبادی کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, ترجمہ ہے میرے بندے, لیکن یہ میرے بندے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بعضوں کی رائے تو یہ ہے کہ عبادی کا مطلب ہے میرے بندے, یعنی کوئی بھی مسلمان ہوں, کافر ہوں, جنات ہوں, شیاطین ہوں, سب کے سب عبادی میں داخل ہو گئے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تمام مشرکین اس کے ماتحت داخل ہو جاتے ہیں. ہر قسم کے مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کو بھی خدا قرار دیں, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یا عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا, یا ملائکہ کو بنات اللہ کہہ دیا, یا اور شیطان کی عبادت کرنے لگ گئے, یہ سب کے سب اس میں آ گئے. لیکن بعض مفسرین کی رائے اور محققین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بندوں کی نسبت اپنی جانب فرماتے ہیں میرے بندے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے مراد ہیں. یہ اضافت جس کو کہتے ہیں میرے, اللہ تعالیٰ کس کو کہے گا میرے ہیں؟ یہ جو اللہ کے ہوں گے, اللہ والے ہوں گے, انہی کو کہے گا. تو اس لیے یہ عبادی کے لفظ کو جو کی اضافت کی گئی ہے یا کی طرف کے میرے ہیں, یہ اضافت تشریف کے لیے ہے, اعزاز کے لیے ہے. اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو میرے خاص بندوں کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, عزیر کو, ملائکہ کو معبود بناتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. لوگ تو خیر ایک زمانہ تھا کہ صرف اس طرح کے اونچے اونچے مقام رکھنے والوں کو ہی معبود بناتے تھے, لیکن بعد میں پھر اولیاء کو بھی معبود بنانے لگ گئے. تو خیر اس سے مراد اللہ کے خاص بندے اور نیک بندے ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو میرے نیک بندوں کو خدا بناتے ہیں, کیا ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا؟ اس سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک سے منع فرمایا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے, یعنی پتھر کو, بتوں کو, شیطان کو جو اللہ کے دشمن ہیں, ان کو دوست بنانا اور ان کو معبود بنانا, ان کی ہر بات ماننا, اس کو ناپسند کیا, بلکہ اللہ کے خاص بندے, چاہے انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, ان کو بھی معبود بنانے پر اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ناراضگی ہے. شرک بہرحال کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہوگا, چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے خاص نیک بندوں کو, جن سے اللہ کو خصوصی تعلق ہے, ان کو بھی اگر شریک ٹھہرایا تب بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک معاف ہے نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا، حالت شرک میں اگر بغیر توبہ کے انسان مر گیا وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کو شرک شریک ٹھہرانا معاف نہیں ہے، تو ظاہر شیاطین اور اللہ کے دشمنوں کو اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے بطریق اولا معاف نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ کفر کا لفظ بسا اوقات، اگرچہ کفر کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں میرا مقصد دو باتیں بیان کرنا ہے کہ کفر ایک تو ہوتا ہے حقیقی معنی میں کفر، یعنی ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جانا، اور دوسرا ہوتا ہے کفر بمعنی ایمان کے جو ادنا درجے پر انسان پہنچ جائے، ناشکری اور ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری تک پہنچ جائے، اس کو بھی بسا اوقات قرآن و حدیث میں کفر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک دوسرے معنی جس کے جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس آیت میں، وہ یہ بھی ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی جامعیت ہے، اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے بندوں کو خدا بنائیں، ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اولیاء کے معنی ہے پورے پورے معاملات ان کے سپرد کر دیا اور ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، لیکن یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے بہت سے مسلمانوں میں یہ بات ہوتی ہے، اگرچہ دوسرے معنی احتمال کے درجے میں، اصل معنی پہلے جو ہیں وہ تو اصل ہیں، دوسرے معنی کا احتمال یہ بھی ہے جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے اس آیت میں کہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کو نیک بندوں والا مقام تو ضرور دینا چاہیے، وہ تو قرآن و حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو جو ان کا مقام ہے اس سے بڑھ کر مقام دینا، کہ چاہے وہ غلط کام کریں تب بھی ان کی اطاعت کرنا، وہ غلط بات کا حکم دے تب بھی ان کی بات ماننا، یہ ہے ان کو اولیاء بنانا، یہ اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت فرمایا تھا تو بیعت فرماتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم تھے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگ جو بیعت کریں گے، قیامت تک آنے والے مشائخ جو بیعت کریں گے، سب کے لیے ایک نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ایک چھوڑ دیا کہ فرمایا اپنی بیعت کے الفاظ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائے، ولا یعصینک فی معروف، بیعت اس بات پہ کرنی ہے کہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نیک کام میں، یعنی پیغمبر سے تو احتمال بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں برائی کا حکم دیں گے، لیکن پھر بھی قید لگا دی فی معروف، نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، تاکہ قیامت تک آنے والے جو بھی حضرات بیعت کریں تو بیعت میں ان کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے، ہماری اطاعت نافرمانی میں نہیں، معصیت کے کاموں میں کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی اطاعت، اگر وہ شیخ اور بزرگ ہو، ظاہر ہے معصیت کا حکم کوئی بزرگ دے ہی نہیں سکتے، لیکن اگر وہ خلاف شرع کام کا حکم دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو خیر، اس آیت میں اصل تو ہمیں سبق یہی دیا گیا ہے کہ دیکھو کفر سے بچتے رہو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جسے انسان شرک نہیں سمجھتا لیکن وہ شرک ہوتا ہے، بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جسے انسان ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ آگے شرک کی بعض صورتیں، ریا وغیرہ کی بعض صورتیں آگے بیان ہوں گی انشاءاللہ، اس صورت کی جو اخیری آگے جو اخیری آیت آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ بہرحال کفر سے، شرک سے بچنا ضروری ہے، اور انسان کو اپنی زبان اور سوچ میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ریا تو خیر مستقل ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس آیت سے جو سبق مل رہا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے بھی ہم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو کسی درجے میں بھی غیر اللہ پر اعتماد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم تو دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ انسان اسباب اختیار کرنے کا مکلف تو ہے، وہ کرے اور کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ سوچے کہ میں یہ اسباب اختیار کر لوں گا تو بس اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ میرے اختیار میں ہے۔ نہیں، انسان کبھی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نتیجہ اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی انسان کسی جگہ جانے کا قصد کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، وقت سے پہلے نکلتا ہے، راستے میں رکاوٹ آ گئی، نہیں پہنچ سکا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کو کچھ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا۔ اسباب اختیار کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائے کہ بس میں پہنچ جاؤں گا، نہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا انسان کو حکم ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ یا اللہ، یہ میری کوشش ہے، نتیجہ تو اس کو، نتیجہ، صحیح نتیجہ تو ظاہر فرما دے۔ انسان اپنی کوشش کرتا رہے، جیسے بار بار یہ بات آئی ہے، دو چیزیں انسان کو خاص طور پہ اختیار کرنی ہیں، کوشش اور دعا۔ کوشش کرتا رہے اور دعا کرتا رہے، اور تیسری چیز جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے رہنے دے جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت سہولت کی انسان زندگی گزارتا ہے، ایک چیز میں کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا، کوئی حرج کی بات نہیں، یا اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی، نتیجے میں خیر نہیں ہوگی، اس لیے تو نے ظاہر نہیں فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، ہو سکتا ہے میری کوشش کی کمی ہو، آئندہ اور کوشش کر لیں گے۔ اب اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ ہوتا، اگر ایسے کر لیتے تو یہ ہوتا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، انسان جب اگر کہتا ہے اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا، اگر یہ کرتا تو یہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، چونکہ سورت کا خلاصہ ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے، تمام لوگ، آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسے لوگ بتاؤں جو اخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہی نہیں، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے باوجود وہ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ان باتوں کا بیان، تو ان لوگوں کا تذکرہ تو فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے، ہر زبان میں یہ ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ سوال کے بعد جب کوئی جواب دیا جاتا ہے تو گویا کہ اس سے اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور سننے والوں کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، سامنے والا متوجہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سوال اتنا اہم ہے کہ ہر مسلمان فوراً اس طرف متوجہ ہوگا کہ اچھا وہ کون لوگ ہیں، کہیں میں ان لوگوں میں نہ بن جاؤں۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، وہ لوگ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، میں ان کی خبر دوں وہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے ہر مسلمان متوجہ ہوگا، غیر مسلم بھی شاید متوجہ ہو جائے کہ اچھا ایسے کون لوگ ہیں، اگر وہ کسی درجے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ اچھا قرآن بھی کوئی صحیح بات بتاتا ہے۔ ہر مسلمان فوراً متوجہ ہوگا کہ اچھا وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے ہیں، اعمال کرنے کے باوجود۔ عمل نہ کرنے والا تو چلو نظر آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، عمل کرتا ہے پھر بھی نقصان۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی سعی، کوشش، محنت، اعمال ضلہ، ناکام ہو گئی، ناکام ہو گئی، وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی میں جتنی محنت ہوئی اور کوشش ہوئی وہ تو ناکام ہوئی، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن میں، حدیث میں اصول بیان فرما دی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع دونوں طریقوں سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے بھی اور احادیث کے ذریعے سے بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں وہ عمل کرے بھی تو بیکار، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو بہت جامع انداز میں بات کہہ دی، خود ہی انسان غور کر لے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، اور ثواب نہ ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا میں یہ بھی خیال ہو رہا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لوگوں کو خاص طور سے بیان فرمایا. بڑی سبق کی بات ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لوگوں کو خاص طور سے بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ یہ صورت کیوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص دنیا میں عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں انما یکون ذالک اما بفساد الاعتقاد او الریا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ کہ دنیا میں انسان نیک عمل یہ سمجھ کر کر رہا ہے کوئی کام کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے، حالانکہ آخرت میں جب وہ جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا. فرماتے ہیں یا تو اس کا اعتقاد صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے ایمان نہیں تھا، کفر تھا. ظاہر ہے کفر کے ساتھ جو بھی اعمال کیے جائیں گے آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتقاد کا صحیح ہونا ثواب ملنے کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط کے طور پر بیان فرما دیا ہے. تو اس لیے ایک تو وجہ ہو گئی کہ کفر، اگر کوئی شخص اعتقاد میں ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا کسی وقت، اب وہ صدقات دیتا رہے، نیک اعمال کرے، یعنی ان کے نیک اعمال کیا ہوں گے، یعنی کوئی نیک کام کر لیا، کسی کی مدد کر لی، صلہ رحمی کر لی، صدقات دے دیے، فقراء کی مدد کر دی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بالکل ضائع نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے مذہب والے ہیں انہوں نے چاہے تحقیق نہیں کی، دوسرے مذاہب کو دیکھا نہیں، جو دیکھتے رہے اس کو مطابق اس کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن بیچارے بعض ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، چرچ وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں بیچارے بعض، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کم از کم سکون کی نعمت تو دے ہی دیتے ہیں. اسی طرح وہ نہیں تو چلو بہت سے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن اخلاق اچھے ہیں، ہمدردی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوسری نعمتیں دنیا میں کبھی عافیت دے دیتے ہیں، کوئی سہولت دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دل کا سکون بھی ان کو دے دیتے ہیں. بہرحال اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. تو ایک وجہ ہو گئی اعتقاد کا صحیح نہ ہونا، انسان نیک عمل کر رہا ہے، نیک عمل نیک سمجھ کے کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، ایک. اور دوسری وجہ بقول امام قرطبی کے ریاکاری. انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال یہ ہے کہ چلو لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لوگوں کے دلوں میں میری وقعت، میری عزت بڑھ جائے گی، جو بھی اس نے مصلحتیں اپنے دل میں سوچی ہوں، تو بہرحال آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے کہ تم نے یہ کام تو میرے لیے نہیں کیا تھا. مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تین قسم کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے. یہ تو مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ ایک وہ ہوگا جو قرآن اچھی طرح پڑھتا ہوگا، قاری قرآن اور عالم ہوگا، دوسرا وہ شخص، اس لیے کہ قرآن پڑھنے میں بھی بڑی ریاکاری ہوتی ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سناتے وقت تو اتنی اچھی آواز نہیں بنائی تھی، اب سب کو سنانے کے لیے اتنی اچھی آواز بنا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی یہ ریا آ جاتی ہے. اسی طرح ٹھیک ہے، اس میں اور بھی نیت ہے، اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے ہر ایک کے بارے میں، ہم اپنے بارے میں، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی نیت کو ہم درست کریں. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اچھی طرح پڑھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے ہیں تو کوئی بات نہیں، جلدی سے پڑھ لی. تو یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال میں اوروں کے دیکھنے کی وجہ سے فرق لا رہے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو عمل کرے گا، نہیں دیکھ رہا تو عمل ہی نہیں کرے گا. ظاہر ہے یہ تو بہت ہی بری صورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے عمل میں بہتری لے آتا ہے، تو جتنا عمل کر رہا ہے، لوگوں کے نہ دیکھنے کی صورت میں بھی جو عمل کر رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زائد جو کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اضافہ کر رہا ہے اس پر کوئی ثواب نہیں مل رہا اس کو. یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال تو یہ ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، آج تو بہت اچھی نماز پڑھی میں نے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، تنہائی میں تو اس طرح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تب تنہائی میں نہیں پڑھی جاتی اور اب لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو عمل کیا وہ بیکار گیا، دل میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ آج تو بہت اچھا کام کیا میں نے، اس طرح کی اور یہ خیر ریا کے بارے میں چونکہ آگے سورت کے آخر میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ تذکرہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ریا والی بحث کو تو ہم ابھی فی الحال تفصیل میں نہیں جاتے. بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ امام قرطبی نے تو دو صورتیں بیان فرمائیں کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا اعتقاد کا خراب ہونا یا ریاکاری. اب ہم اس کے عموم میں اور چیزیں سمجھ سکتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آرام کر رہے ہیں، لیکن یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ثواب کوئی نہیں. اس کی ایک مثال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بدعت. انسان دین میں کوئی نئی چیز شروع کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بیچارے ہمارے یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ان ملکوں میں تو کوئی خاص ایسی چیزیں ہوتی نہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جہاں جہاں وہ حضرات ہیں جن کا بدعتوں سے تعلق رہا ہے، ربیع الاول ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا، لیکن اس مہینے کی کوئی تاریخ، ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا اور نہ کسی تاریخ کا اہتمام کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ، اب جیسے میں اصل تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، ظاہر ربیع الاول کی بات تو مستقل ایک نئی ایک بات ہو جائے گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور ہمیں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اصل تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ لوگ آرام نہیں کرتے، رات بیٹھے ہیں، دیر دیر تک نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، فضیلت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرنا، آپ کی محبت کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تذکرہ کرنا بلا شبہ عبادت ہے، لیکن اس طرح عبادت کرنا کہ رات میں اسپیکر چل رہے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر باہر لگائے ہوئے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، اور اس میں قوالیاں اگر میوزک شامل ہو گئی تو ظاہر ہے گناہ کا کام ہو گیا، اب آرام بھی چھوڑا اور گناہ بھی ملا. چلو خلاف شرع میوزک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ سونا چاہ رہے ہیں، صبح ان کو اٹھنا ہے، یہ رات کو زور زور سے نعتیں چلا رہے ہیں، لوگ سو نہیں سکتے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بجائے ثواب کے گناہ مل رہا ہے، آرام بھی گیا اور ثواب بھی گیا بلکہ گناہ مل گیا. یا پھر ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، ان راتوں میں تو خاص طور پہ تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ان راتوں میں، اب یہ عید میلاد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا وہاں کے لوگ کوئی دن منا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں کون سے دن ہے، فرمایا کہ پہلے سے ہمارے یہ دن خوشی کے دن مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلے میں تمہیں دو دن دے دیے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دو دن عید کے ہیں، اور اب مسلمانوں نے اور اپنے آپ کو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک اور عید کا اضافہ کر لیا، عید میلاد النبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن پیر کے دن ہوئی، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بھی کی ترغیب بھی دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، عید اور روزہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے، عید کا دن ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کی خصوصیت بیان فرما کر ہی گویا کہ اس بنیاد کو ہی کاٹ دیا کہ پیر کا دن کوئی خصوصیت رکھتا ہے عید منانے کے اعتبار سے۔ آئندہ آنے والے لوگ جب عید منائیں گے تو وہ یہ سوچیں کہ یہ تو روزے کا دن ہے، عید اور روزہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ربیع الاول اس میں ہونے والی بدعات۔ بہرحال یہ بدعت کرنے والے بیچارے بہت سے تو جہالت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، لیکن ثواب کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ یہ دین میں اضافہ، یا تو اس میں میوزک شامل ہو گئی، قوالی شامل ہو گئی، یا لوگوں کو تکلیف دینے کے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ آنے والوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، برا سمجھا جاتا ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہی چیزیں انسان کے باطن میں جب خرابی آ جاتی ہے، عجب، انسان خود پسندی میں مبتلا ہے، او میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو اتنا بڑا کام کر لیا، میں نے تو اتنے سارے لوگوں میں حق بات پہنچا دی، اتنے لوگوں کے سامنے میں نے حدیث کا سبق دے دیا، تفسیر بیان کر دی، حدیث بیان کر دی، بیان کر دیا۔ تو کیا مجمع کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ اچھا اتنے بڑا مجمع میری تعریف کرے گا اس لیے میں بیان کر دوں، یا اس وجہ سے میں نے بات کی تھی کہ اچھا لوگوں کی نظروں میں میری وقعت بڑھ جائے گی؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ حقیقت ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں جتنا اخلاص ہو سکتا ہے، بولنے والوں کو تو اپنا بہت زیادہ جائزہ لینا پڑتا ہے کہ کیوں بول رہے ہیں، لیکن سننے والے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مخلصی بنایا ہوتا ہے، اخلاص نہ ہوتا تو سنتے ہی کیوں، اس لیے مخلصین کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آگے کی بات ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ بہرحال کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ دیکھو جو کام کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرو، اپنی خوشی اپنی مرضی نہیں، دین نام ہے اتباع شرع کا، دل چاہ رہا ایسا کریں نہیں، وہ کرو جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ یہی ہونے والا ہے، ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ہر عمل کو قرآن و حدیث کے طریقوں پر دیکھو، یا قرآن و حدیث سے براہ راست اگر رابطہ اور واسطہ نہیں پڑتا اس لیے کہ انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو یہ دیکھ لو کہ ہمارے اکابر نے جن کا طریقہ، اکابر سے مراد وہ اکابر، وہ حضرات جن کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا معروف ہے، امت نے تسلیم کیا ہے کہ وہ سنت پر عمل کیا کرتے تھے، ان کے طریقوں کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی گزارے، یہ سنت ہے، یہ عمل ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں ان کو دین میں داخل نہ کیا جائے، جو سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ سمجھا جائے، یہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی جب دوسری جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا، صرف مجاہدہ کوشش کرنا کافی نہیں ہے، جاہدوا فینا، ہمارے طریقے کے مطابق جو محنت کرے گا تو اس کے لیے وعدہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے تو ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھی ان کی محنت بیکار، چاہے وہ سمجھتے رہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کی توجہ نہیں جاتی اور انسان صرف اس لیے کر لیتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اپنے آپ کی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، کرتا جاتا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا۔ جو عمل کرے انسان آخرت کو اور موت کو نظر میں رکھ کے کرے، لوگوں کو نظر میں رکھ کر نہ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ وہ لوگ جن کے اعمال کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، کفر اختیار کیا، اور آخرت کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی بعث بعد الموت اور قیامت کے دن جمع ہونا، ان چیزوں کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، یہ بات ذہن میں رہے، اور پہلے بھی قرآن کریم کی یعنی اسباق میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن و حدیث میں کفر، ابھی بھی میں نے بتایا تھا کہ کفر کا لفظ جب آتا ہے تو کفر کے معنی ایک تو حقیقی کفر ہے کہ انسان ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے یا کفر ہی میں رہے, ایمان میں داخل ہی نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ ایمان کی ضد جو کفر ہوتا ہے, ایک وہ حقیقی معنی میں کفر مراد ہے, اور دوسرے معنی کفر کے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری, یا ایسے گناہ کرنا جس کی وجہ سے انسان کفر کے قریب ہو جائے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر اختیار کیا, آیتوں کا انکار کیا, عقیدہ ہی نہیں رکھا, آخرت کی ملاقات کے منکر ہوئے. ریاکار کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے لیے عمل کرو, کہتا ہے نہیں میں تو لوگوں کے لیے کروں گا, ایک طرح سے انکاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہونا ہے, کہتا ہے نہیں لوگ ہیں نا, لوگوں کو میں خوش کر دوں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, حقیقی معنی کفر ہی کے ہیں, ظاہر ہم وہی معنی اصل لیں گے, لیکن دوسرے معنی کا احتمال ضمناً پایا جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے, ان کے اعمال بیکار کر دیے گئے, آخرت کے لحاظ سے ان کا کوئی وزن نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن قائم ہی نہ کریں گے. اس کے ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ کفار کے اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں, اس لیے کہ ان میں کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں کہ میزان میں وزن کے قابل ہو. لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا, کفار کے اعمال کا بھی وزن ہوگا, لیکن جب اللہ تعالیٰ وزن قائم میزان میں ان کے اعمال رکھیں گے, چاہے دیکھنے میں وہ جیسے بھی نظر آتے ہوں گے, لیکن ان میں چونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا, اس وجہ سے اس کا کوئی وزن, یعنی ترازو میں اس کے کوئی وزن ہوگا ہی نہیں, یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. اس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا. مثلاً ایک جگہ قرآن میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, جو اعمال کفار نے کیے ہوں گے ہم ان کی جانب جب متوجہ ہوں گے, ان کو دیکھیں گے تو وہ تو ہبا ام منصورہ, اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہوگا, کوئی وزن نہیں. اسی طرح ایک اور آیت قرآن کریم میں ہے الذین والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع, کفار کی سورہ نور میں وہاں تفصیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں, جو کفار ہیں, ان میں بعض تو وہ ہیں جو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے, لیکن بعض وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اعمال کا معاملہ ہونے والا ہے, حساب جزا سزا وغیرہ ہوگی. تو ان میں بھی وہ لوگ, یعنی کفار میں وہ لوگ جو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں, ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمائی, والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ, جیسے کھلا میدان ہو, اس میں دور انسان جب دھوپ میں دھوپ کے وقت دیکھتا ہے تو پانی کی طرح نظر آتا ہے, جس کو سراب کہا جاتا ہے, سراب نظر آ رہا ہے, بقیعتن ایک چٹیل میدان میں, یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا جو پیاس کی شدت میں ہے وہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ آگے پانی ہے, چلو تھوڑا سا اور چل لوں آگے, پانی تک پہنچ جاؤں گا, پانی تک پہنچ جاؤں گا. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جب وہاں پہنچتا ہے سراب کے پاس تو پانی تو ہوتا ہی نہیں, وہ تو سراب تھا, جتنا آگے چلتا رہتا ہے وہ تو دور چلتا رہتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے, امید رکھتے ہیں کہ ملے, لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. بہرحال اکثر کی رائے یہی ہے کہ ان کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اعمال کا وزن تو ہوگا, لیکن اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کا بدلہ ہوگا, یعنی آگے جس کا تذکرہ آ رہا ہے, ذالک جزاؤہم, آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ ان کا بدلہ ہوگا, یعنی دوزخ ہوگی, اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا. سب سے اصل چیز تو کفر تھی, اس کے بعد باقی چیزیں اعمال تو بعد میں آتے ہیں. ان کے کفر کی وجہ سے ان کا بدلہ یہی ہوگا کہ ان کو دوزخ میں جانا ہوگا, اور دوزخ کی تفصیلات قرآن میں ہیں کہ وہ کیسی ہوگی. تو ایک تو اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اور دوسرا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، میری آیتوں کا اور میرے رسولوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تاکید کی، دیکھو آخرت میں جہنم میں جانے کے اسباب میں بنیادی بڑے سبب کیا ہوں گے؟ کفر اور انبیاء کا مذاق. کیوں انبیاء کے مذاق اڑانے کو خاص طور پہ ذکر کیا؟ حالانکہ کفر کافی تھا، کفر کافی ہے دوزخ میں جانے کے لیے، یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمائی. ہمیں ایک اہم سبق دیا، مسلمانوں کو ایک سبق دیا، دیکھو جب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرو تو کبھی کوئی ایسا تذکرہ نہ کر دینا کہ کسی نبی کی شان کی گستا میں گستاخی ہو جائے. جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا اگر ذوق ہو تو اسرائیلیات میں بڑی عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی شان میں ایسی ایسی توہین والی باتیں ملتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے مفسرین بھی ان باتوں کو نقل کر دیتے ہیں کہ ہاں فلانی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، چاہے وہ اس کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں لکھ دیتے ہیں. دیکھو انبیاء کا مذاق اڑانا، انبیاء کے شان میں گستاخی، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے. کفرو واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کفر کے ساتھ برابر قرار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو انبیاء اور پیغمبر یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کبھی بھی ان کا مذاق نہ اڑاؤ. ظاہر ہے ہر مسلمان الحمدللہ یا تو کوشش کرے گا کہ انبیاء کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اور اگر گستاخی ہوئی تو بہرحال حالات بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان وغیرہ کے حالات کیسے چل رہے ہیں. عوام بھی برداشت نہیں کرتے، علماء کی بات نہیں ہے، الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ عوام بھی اس کو برداشت نہیں کرتے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی یا توہین کی بات کہی جائے. باقی کفر تو ظاہر ہے اپنا منہ اٹھائے گا، اور کفار ایسے لوگوں کے لیے خوشی کا اظہار بھی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، توہین کریں یا انبیاء کا مذاق اڑائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بھی مختلف طریقوں سے آتے رہتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی، اب نئے نئے لوگ ظاہر ہوتے ہیں کہ نئی نئی نبوت، اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ابھی وجود میں آ رہے ہیں، ابھی تک ہو رہا ہے سلسلہ. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، پھر اسی سے اپنی نبوت ثابت کرتے ہیں، ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال یہ سب سے اہم بڑا جرم ہے، اور ظاہر ہے جب یہ بڑا جرم ہے تو اس کا مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اخیری زمانے میں ان کو یہ قادیانی نے، چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس پر ان کو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام تھا، حالانکہ اپنے وقت کے اتنے بڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا مختلف میدانوں میں، لیکن فرماتے تھے یہ کام بہت اہم ہے، بہت اہمیت دیتے اس کو، طلبہ کو بھی اہمیت دیتے تھے، اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے کہ یہ بہت اونچا مقصد ہے، اس کام میں لگو، کہ یہ فتنہ بہت برا فتنہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ براہ راست حملہ ہو رہا ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے بہرحال اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اگر اور کوئی کتابیں پڑھیں، تفسیریں وغیرہ پڑھیں، اور اس میں کوئی ایسی بات مل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اتنا نہیں ملے گا اس میں، لیکن انبیاء کے خلاف کوئی ایسی بات جو نبی کی شان کے خلاف ہو، داؤد علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں تورات ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، مختلف انبیاء کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تفہیم القرآن لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، سید ابو العلا مودودی کی لکھی ہوئی، اس میں انبیاء کی شان میں گستاخیاں پائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی معصوم، یعنی انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا ہو سکتا ہے، جب غروب ہو گیا تو کہا نہیں ایسا تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، قوم کو سمجھانے کے لیے بات کہی تھی، وہ کب مشرک تھے، لیکن مودودی صاحب یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے. بہرحال مودودی صاحب جو ہیں، جن کی تفہیم القرآن ہے، ان کی کتاب میں بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ انبیاء کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی والی باتیں ملتی ہیں. صحابہ کی تو خیر بہت نیچے درجے کے آگے، ان کے نزدیک صحابہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے بارے میں تو عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. انبیاء سے تو ظاہر ہے سب سے اعلیٰ درجے کے اولیاء تو انبیاء ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جو صحیح معنی میں انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. میں خاص طور پہ اس کو اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ یہ آج کل ایک بہت اہم چیز ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ والوں کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو, اللہ والوں کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی آج کل کے حالات کی اہمیت کی وجہ سے ہی حضرت نے بھی جو کتاب جمع کی ہے اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال, مثال کے طور پر چند واقعات اس میں جمع کیے ہیں, کوئی پوری تاریخ نہیں ہے. اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال, اس میں کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ دیکھو فلاں اللہ کے ولی کو تکلیف دی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے انتقام لیا, فلاں کو فلاں نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے انتقام. یہ کچھ مثالیں ہیں. بہرحال انبیاء اور پیغمبر تو ظاہر ہیں ہی اونچے مقام کے لوگ, لیکن جو صحیح معنی میں انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے اولیاء اور نیک بندے ہیں, ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے, ان کا مذاق اڑانے سے پوری احتیاط ضروری ہے. ان کو ان کی شان میں گستاخی یا ان کو تکلیف پہنچانا انسان کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا اور آخرت میں بھی بربادی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ مثالیں ہمیں دنیا میں بھی دکھا دی ہیں, اور اس کے واقعات کی کچھ مثالیں دیکھنی ہوں تو رسالہ ہے, کتاب کی شکل میں ہے. خیر اب تو اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم نصیحت ہے کہ دیکھو مختلف دینی کاموں سے انسان کو ہر کام میں انسان نہیں لگ سکتا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا میرا تعلق اگر مدرسے کے کام سے ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہی کام صحیح ہے, یہی کام کرنا چاہیے, یہی اصل دین کا کام ہے, اس لیے کہ تفسیر, حدیث, یہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی پسند تھا. لیکن اگر کوئی تبلیغ جماعت میں لگ رہا ہے تو وہ کہے گا یہی انبیاء والا کام ہے, یہی دعوت کا کام ہے. کوئی اگر جہاد کے کام میں لگا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا دین کا کام نہیں ہوتا, نہیں یہ اصل کام ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف حصے ہیں, مختلف زمانوں میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو الگ الگ اجزاء دے کر یہ بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ بھی تمہارا حصہ ہے, تمہاری آنکھیں بھی تمہارا حصہ ہے, تمہارے کان ناک بھی تمہارا حصہ ہے, ہاتھ پیر تمہارا حصہ ہیں, تو پورا مل کر انسان بنتا ہے. اسی طرح دین کے بھی الگ الگ اجزاء ہیں, الگ الگ دینی کام ہیں. کوئی کام زیادہ اہم ہوگا, کوئی کم اہم ہوگا, لیکن تمام کام ہیں. کوئی ایک کام میں لگا ہوا ہے, دوسرے میں نہیں لگ سکتا, خود نہیں لگ سکتا, تو وہ دوسرے کام والوں کے لیے دعا کر لے, ان کے لیے دل سے خیر خواہی چاہے, اور اپنے آپ کی یہ کوتاہی سمجھے کہ میں تمام کاموں میں ایک ساتھ نہیں لگ سکتا, یہ میری کمزوری ہے, لیکن ان کاموں کے لیے دل سے ان کے ساتھ رہے, دعا ان کے لیے ان کے حق میں کرتا رہے. اسی طرح اللہ کے اولیاء مختلف مزاج کے ہوتے ہیں, کسی کے مزاج سے انسان کو مناسبت ہوتی ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. مناسبت نہ ہونا کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کی مخالفت, ان کے خلاف بات کرنا, ان کو تکلیف پہنچانا, یہ چیزیں انسان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا ذریعہ ہیں, آخرت میں بھی ہلاکت کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جرم سے اور ہر قسم کے جرم سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سبق دیا ہے, خاص طور پہ ان آیات میں کہ ہمیں کفر سے مکمل طور پر احتیاط حاصل ہو جائے, ریاکاری سے اللہ تعالیٰ کہ ریاکاری سے مکمل حفاظت ہو جائے, اعمال ہم ایسے کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم وہ اعمال کرتے رہیں جو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور تمام امت محمدیہ پر اللہ تعالی رحمت کا اور مغفرت کا, پوری امت کے ساتھ اللہ تعالی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.